يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات بارگاہ رب العزت میں عرض ہے، باپ کے شہدائے کربلا ہم سب کی عزاداری ہے، سید الشہداء و شہدائے کربلا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. عزاداری اہل بیت کے لیے جو فجود و برکات اس رب قدیر نے اپنی تقدیر میں معین فرمائے ہیں، ہم سب کے دامن ان فجوز و برکات سے پر فرمائے، ہماری اخروی نجات بھی اسی عزاداری میں ہے، اور ہماری دنیاوی سعادت بھی اسی عبادت میں ہے. خداوند منان ہمیں عزادار رہنا، عزادار مرنا، اور عزاداروں میں سے ہو کر معشور ہونے کی توفیق نصیب. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. برادران ایمانی، آیت الہی جو سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت ہے، اس میں خالق نے ہم سب سے یہ چاہا ہے کہ تم میں ایک امت ایسی ضرور رہنا چاہیے جو ان تین فرائض کو انجام دے. پہلا فریضہ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے. دوسرا فریضہ یأمرون بالمعروف، معروف کا امر کرے. وینہون عن المنکر، اور تیسرا فریضہ یہ ادا کرے کہ منکرات اور برائیوں سے روکے نہیں کرے، اور جو لوگ ان فرائض کو ادا کیا کریں گے قرآن مجید ضمانت دیتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، دنیاوی فلاح بھی انہی کا مقدر ہوگی اور اخروی فلاح بھی انہی کا مقدر ہوگی۔ باواز بلند صلوات، رب العزت نے جن لوگوں کو مفلحون کے نام سے تعبیر کیا، پاک پیغمبر حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں اس طرح اس کی تفسیر فرمائی یا اس کو تعبیر فرمایا کہ مخاطب کیا اپنے بھائی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو صلی اللہ علیہ محمد، اور کہا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے میرے بھائی علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی فقط اور فقط کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اور وہ ایمان بھی پاک پیغمبر کے ارشاد کے مطابق ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور اس ساتھ کے بارے میں انہوں نے کوئی وقت معین نہیں فرمایا بلکہ یوں ارشاد فرمایا لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ ان کا ساتھ قائم رہتے ہوئے اس وقت تک قائم رہے گا جب محشر بپا ہو جائے گا، پل صراط سے لوگ گزر جائیں گے، جنہوں نے جہنم میں گرنا ہوگا وہ گر جائیں گے، جو بچنے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ایک حوض کوثر ہوگا، اس حوض کوثر کے کنارے تک پہنچتے پہنچتے علی قرآن کا ساتھ دیتا رہے گا اور قرآن علی کا ساتھ دیتا رہے گا۔ واضح ہے کہ اس ساتھ سے مراد معنوی قسم کا ساتھ ہے، جسمانی قسم کا ساتھ نہیں ہے۔ جیسے دو جسم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ساتھ یہاں مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں اس قسم کا ساتھ مراد ہے جیسا قرآن کا علی کے ساتھ سجتا ہے اور علی کا قرآن کے ساتھ سجتا ہے۔ اور ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ علی جہاں کہیں بھی ہوں، جس حالت میں ہوں، قرآن ان کا ساتھ نہ چھوڑے گا، اور قرآن جہیں کہیں بھی ہو، خواہ وہ کسی ایسے کے سینے میں ہو جس کے سینے میں بغض علی ہو، اگر اس دشمن علی کے سینے میں بھی قرآن موجود ہو تو رسول کے فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بھی قرآن علی کو نہ چھوڑے گا اور علی قرآن کو نہ چھوڑے گا، جس پہ قرآن لعنت کرے گا اس پہ علی لعنت کرے گا، جس پہ علی لعنت کرے گا اس پہ قرآن لعنت کرے گا۔ یہ تعریف میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ مذمت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی دشمن علی کے سینے میں حفظ قرآن ہو جائے تو وہاں علی کیسے داخل ہوگا، میرے دوست علی تو ہوگا لیکن بغض علی اس علی کے قرآن کے ساتھ ہونے کو کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مثلا رسول اکرم نے ایک حدیث فرمائی تھی النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. لیکن میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں، چند نام میں آپ کی خدمت میں گنتا ہوں، ذرا آپ مجھے تاریخی طور پر جائزہ لے کر سمجھائیے، آیا ان سب نے علی کے چہرے کو دیکھا یا نہ دیکھا؟ ایک نام ہے سلمان و ابو ذر کا، مقداد و عمار کا، ادھر نام ہے ابو جہل و ابو لہب کا، اور ابو سفیان اور اس کی اولاد کا، یہ بھی علی کے چہرے کو دیکھنے والے ہیں، جن میں سے کوئی سلمان ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی مقداد ہے، کوئی عمار ہے، اور وہ بھی علی کے چہرے کو دیکھنے والے ہیں، جن میں سے کوئی ابو لہب ہے، کوئی ابو جہل ہے، کوئی ابو سفیان ہے، کوئی مرہب ہے، کوئی عمر ابن عبد ود ہے، یہ سارے علی کے چہرے کو دیکھنے والوں میں ہیں یا نہیں؟ آپ آخر مجالس سنتے رہتے ہیں، تاریخی حقیقتوں سے آگاہ ہیں. ایک شخص تھا جس کے بارے میں کل بھی تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا کہ رسول اکرم نے جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے مقابلے میں بھیجا تھا کہ جو رسول کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کچھ اس قسم کی بھونکے مار رہا تھا، کہ رسول اکرم کو کہنا پڑ گیا تھا مل لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ تو حضرت امیر المومنین اٹھتے تھے اور فرماتے تھے لبیک انا یا رسول اللہ، یا حضرت میں اس کا منہ بند کرنے کے لیے حاضر ہوں. لیکن رسول اللہ جانے کیسے حکیم تھے کہ فرماتے تھے اجلس یا علی، علی آپ تو بیٹھ جائیے. کیا خیال ہے ایسے بھونکنے والے کو آپ کی رائے کیا ہے، مہلت دینی چاہیے یا نہیں؟ آپ اگر وہاں ہوتے اور آپ دیکھتے کہ رسول اکرم مولا علی کو کہہ رہے ہیں اجلس، آپ بیٹھ جائیے، وہ بھونک رہا ہے، حضرت فرماتے ہیں کون ہے جو اس کا جواب دے اور اس کا منہ بند کرے؟ علی تنہا اس محفل میں اٹھتے ہیں، رسول فرماتے ہیں یا علی آپ بیٹھ جائیے. آپ کا خیال کیا ہے کہ اس کو مہلت دینی چاہیے؟ میرے خیال میں آپ تو کبھی کسی ایسے کو مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کل بھی میں کہہ رہا تھا جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، حکمت کچھ. آپ کے جذبات رسول اکرم سے بھی زیادہ تیز ہیں، یہ بھی تو ایک جائزہ لینے والی بات ہے کہ پاک پیغمبر سے زیادہ، کہ ہم ان سے بھی زیادہ تیز جذبات کے مالک ہونے چاہیے. اور یہی تو پتہ چلتا ہے کہ سچا مومن کون ہوتا ہے، جو رسول سے بھی آگے آگے جذبات دکھائے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو رسول کے کہنے پہ بیٹھ جائے. دور حاضر بھی کچھ ان باتوں کو کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم سے بھی اس قسم کی چیزوں کا تقاضا ہو رہا ہے. کئی لوگ حسینیت میں حضرت عباس سے بھی آگے چلنا چاہتے ہیں، حسینیت میں حضرت عباس سے بڑھ کر اور بھی کوئی جذباتی مخلص ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے عزیز تو حسینی بن، لیکن ایسا حسینی جیسا ابو الفضل العباس حسینی، جیسے حضرت ابو الفضل العباس حسینی تھے. کربلا فقط رونے کے لیے پڑھنا اور ہے، اور کربلا کو اپنی ہدایت کے لیے پڑھنا کچھ اور ہے. اور آج کل کے دور میں ضرورت ہے اس امر کی، گریا کرو کہ ہر آنسو عبادت ہے. فقط آنسو عبادت نہیں، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے، اگر وہ ایک سوگوار کی شکل میں بھی آ گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک عزادار کی شکل میں ڈھال لیا ہے، اس طرح صف ماتم پہ بیٹھ گیا ہے جیسے کوئی ماتم والا اپنی صف ماتم پہ بیٹھتا ہے، اور اس نے لباس ایسا پہن لیا ہے جیسے سوگواروں کا لباس ہوتا ہے، اس نے صف ایسی بنا لی ہے جیسے عزاداروں کی صف ہوتی ہے، اپنی ہیئت قضائی اس قسم کی تیار کر لی ہے جیسی کہ کسی گھر میں ماتم ہوتا ہے اور وہ اپنی حالت بناتے ہیں۔ بس اتنا ہے، مخلص ہو آنسو بہے تو بھی جنت، آنسو نہ بہے تو بھی، اس لیے کہ ہمیں ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جب تک تمہارا آنسو نہ بہے گا اس وقت تک تمہاری عبادت نہ بنے گی، انہوں نے تو عزادار کی شکل بنانے کو بھی جنت کا وسیلہ بتا دیا ہے، انہوں نے تو عزادار کی حلیے میں آنے کو بھی جنت کا وسیلہ بتا دیا ہے۔ جب رونے کی تفصیل میں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اگر تیری آنکھ سے اتنی تراوت نکلے اور تیری آنکھ کا کنارا اتنا بھیگ جائے کہ جتنا کسی مچھر کا پر ہوتا ہے، میں اس کی تھوڑی سی اس لیے وضاحت کرنے چلا ہوں کہ ہمارے ہاں جو روایت پڑھی جاتی ہے اس کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی قطرہ بہے اور وہ مچھر یا مکھی کے پر پہ گرے اور اس کو وہ بھگوئے اور اس کو وہ گیلا کرے، تو نہ، روایت کے جملے یہ نہیں ہیں، بلکہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ اگر اتنی تراوت نکلے کہ جتنی تراوت سے تیری آنکھ کا کنارا اتنا سا تر ہو جائے جیسے کہ کسی مچھر کا پر، تو بھی یہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہے اور تیری بخشش کا وسیلہ ہے اور جنت کے وجوب کا باعث ہو سکتا ہے۔ بس اس لیے میرے دوستو ضروری نہیں ہے کہ اتنا مصائب لگے کہ دھاڑے ہوں لوگ بے ہوش ہو جائیں تو کہا جائے کہ مجلس کامیاب ہے، نہیں، اگر اتنا بھی کوئی، میں تھوڑا سا اس بات کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، معیار کامیابی تیرے اور میرے نزدیک کیا ہے اور معیار کامیابی تیرے ائمہ کے نزدیک کیا ہے، تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو اتنا سخت نہیں لیا، اتنا مشکل میں نہیں ڈالا کہ جب تک کہ بہت زیادہ کریا نہ ہو اور لوگوں کی دھاڑے نہ نکلے اس وقت تک مجلس کامیاب نہیں ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے تبصروں میں بسا اوقات اس قسم کے جملے آ جاتے ہیں، فلانے کی مجلس کامیاب رہی، فلانے کی مجلس ناکام رہی، کامیاب اس کی ہوئی جس کے پڑھنے پہ گریا زیادہ ہوا اور جس کے پڑھنے پہ گریا نہ ہوا وہ ناکام ہوا۔ میرے دوست یہ تیرا تبصرہ ہو سکتا ہے جن کے گھروں میں کربلا ہوئی ان کے ہاں گریا آنسو اور اس کی مقدار کی بنیاد پر بات نہیں ہے کہ کتنا روئے یا کتنا رولائے، وہاں تو یہ ہے کہ رونے کی شکل بھی بنائے تو تیری مجلس کامیاب ہے۔ پس معلوم ہوا رونے کی مقدار پہ بحث نہ کر، اس خلوص پہ بحث کر، اس خلوص کو اپنے مد نظر رکھ۔ اور واضح ہے جس دل میں کربلا کا خلوص ہے اس کو ٹھیس بھی بہت جلد لگتی ہے، جس کے دل میں حب آل محمد ہے اس کو آل محمد پر رلانے کے لیے کوئی لمبے چوڑے پتھر مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بعض تو ایسے بھی مخلص لوگ ہیں جو ہی آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ان کے آنسو بھی بہنے لگ جاتے ہیں، ان کے دریا بہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو دراصل تیرے اور میرے اندر جتنا حب حسین کی مقدار موجود ہے اس کا اثر نظر آتا ہے۔ لہذا میری تو اپیل یہ ہے کہ نہ کیجئے پڑھنے والوں کو اتنا مجبور، نہ کیجئے مصائب خانوں کو اتنا مضطر کہ وہ ایسے ایسے بناوٹی جملے لے کے آئے جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو زیادہ گریا ہو, اور اگر نہ ہو تو وہ یہ سمجھے کہ ہماری مجلس ناکام ہو گئی. نہ, کربلا پڑھو تم کامیاب ہو, کربلا سنو تم کامیاب ہو. فقط ایک شرط ہے کہ دل میں وہ محبت ہونی چاہیے جسے مودت فی القربا کہا جاتا ہے, اس میں خلوص ہونا چاہیے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جس کو میری یہ بات پسند آئی ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھے. تو عزیزان گرامی کا بات تو دراصل یہ ہے کہ حضرت جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی آل طاہرین سے بڑھ کر انسان ان کے اسلام کا مخلص نہیں ہو سکتا, ان سے بڑھ کر ان کے کاز کا مخلص کوئی نہیں ہو سکتا, ان سے بڑھ کر ان سے آگے چلنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اپنے جذبات کو اتنا ضرور کنٹرول کرو کہ محمد و آل محمد کو شکوا نہ ہونے پائے, ان کو شکایت آپ سے نہ ہونے پائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے جذبات کی وجہ سے ان کے دین کو بگاڑتے ہوئے نظر آئیں, ان کے کاج کو خراب کرتے ہوئے نظر آئیں. اور آپ کو یہ چاہیے کہ غور کریں ان معاملات پر. جب واقعات بیان ہوتے ہیں تو واقعات پڑھنا اور سننا اور ہے, واقعات سے درس حاصل کرنا. ویسے کیا خیال ہے, مجلس میں درس حاصل کرنا بھی مناسب ہوتا ہے یا نہیں؟ جو مجلس کو بنائے درس حاصل کرنا چاہتا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھے. جیسے قرآن کہتا ہے نا, افلا تتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم میرے کلام میں غور, قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ اور میرا ایمان ہے جس طرح قرآن صامت پہ غور کرنا چاہیے اسی طرح قرآن ناطق پہ بھی غور کرنا چاہیے. آپ کو قرآن ناطق کے واقعات پہ بھی اگر غور کرنے کا شرف حاصل ہو تو وہی نور ملے گا جو کلام الہی میں غور کرنے سے نور نصیب ہوتا ہے. اس لیے کہ کلام الہی جتنا مقدس ہے, جتنا محترم ہے, جتنا نورانی ہے, جتنا ہدایت کا مرقع ہے, اتنا ہی کردار معصومین بھی, کردار آل محمد بھی اتنا ہی نورانی بھی ہے, اتنا ہی معصوم بھی ہے, اتنا ہی لائق غور و فکر بھی ہے, اتنا ہی باعث درس و عبرت بھی ہے. آپ واقعہ علی پہ غور کریں, نتیجہ ایک ہوگا. آپ کلام علی پہ غور کریں, واقعہ ایک ہوگا. آپ کلام خدا پہ غور کریں, نتیجہ ایک ہوگا. آپ کلام نبی پہ غور کریں. اس لیے کہ یہ سب ہستیاں ایک ہیں, ان کا سر چشمہ ایک ہے. فرمائیے, جہاں سے قرآن آیا ہے وہاں سے فقط قرآن آیا ہے, یا پاک پیغمبر کا سارا علم بھی وہاں سے آیا ہے؟ وہی فقط بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک محدود ہے یا وہی کچھ اور بھی ہے؟ چلو آپ پڑھ لیں. اللہ نے وحی کی, وحی فقط یہ آیات الہی جو قرآن مجید میں موجود ہیں, فقط یہی کچھ وحی ہوئی یا جتنا بھی مدینۃ العلم میں علم ہے وہ سارا وحی ہوا؟ یعنی اگر رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ القرآن ما علی و علی ما القرآن, یا فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا, یا آیت الہی تجھے پکار کے کہہ رہی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دے وہ جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے. وہ کچھ اور تھا نا جو نازل کیا گیا ہے, یا فقط یہی آیت تھی؟ ما انزل الیک, یہ تو الفاظ ہے نا, یہ تو چلو قرآن کی آیت ہے, کہ بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے وہ کہ جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، وہ جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے وہ فقط یہی لفظ ہیں یا وہ کچھ اور ہے؟ وہ کیا ہے جس کو پہنچانا ہے رسول نے، یا جس کو رسول نے بات کو پہنچایا؟ پھر رسول نے پہنچایا کیسے؟ پہنچایا پالانوں کا منبر تیار کیا، دھوپ کا ماحول تھا، 8 دن پہلے سب کے سر مڑوائے تھے اور پھر ان کو دھوپ پہ بٹھا دیا تھا، یا رسول اللہ کچھ تھوڑی سی مہربانی کر دیتے، یا صبح کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھاتے، یا عصر کی ٹھنڈک کا انتظار فرماتے، لیکن آپ نے نہ اس ٹھنڈے وقت کا لحاظ کیا، نہ اس ٹھنڈے وقت کا انتظار فرمایا، بلکہ عین گرمی کے ماحول میں ان سب کو بٹھا دیا کہ 8 دن پہلے جن کے سروں کے ٹنڈ کرائے تھے۔ پتہ نہیں رسول اکرم کی اس میں حکمت کیا تھی۔ اور پھر کھڑے ہو گئے پالانوں کے ممبر پر، خود بھی کھڑے ہو گئے اور پہنچانے لگے وہ۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پہنچانے لگے وہ کہ جو نازل ہوا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا پہنچا دو، وہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ تو قرآن میں ہے۔ وہ کیا ہے جس کی تبلیغ کا حکم ہے؟ تو اس کا جواب اب ملا، وہ تھا یہ کہ پکڑا علی کا ہاتھ، کیا بلند اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا زبان رسالت پہ آیا ہے، اس وقت قرآن میں موجود تو جو ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے الفاظ قرآن کی آیت میں موجود، بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اس لیے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کو حدیث کہتے ہیں، آیت نہیں کہتے۔ اس کا نام یہ ہے کہ یہ حدیث سے ولایت ہے، اس کو آیت قرآنی سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ اب جب یہ بات آپ کے سامنے روشن ہو گئی، میرا سوال یہ ہے، یہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا آیا ہے اوپر سے اور وحی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی اگر نہیں ہوا تو ماؤن ضلع علیہ کیا ہے؟ پھر کوئی اور شے جو رسول نے پہنچانی ہے؟ پہنچایا تو رسول نے یہی کچھ ہے۔ اس لمبی تفصیل کو چھوڑتے ہوئے، لمبے خطبے کی بات کو چھوڑتے ہوئے، میں تو اس خطبے کا جو ٹیپ کا مصرع ہے وہ آپ کے سامنے لایا ہوں، کہ اس خطبے کا سب سے اعلیٰ ترین جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بس اس تفصیل کے بعد معلوم ہوا کہ فقط قرآن کی آیات ہی وحی نہیں ہوئی، بلکہ جو زبان پیغمبر سے نکلا وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ اس کی بھی اتنی ہی عزت کرنا ہوگی جتنا آپ قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں۔ اب یہ فرمائیے اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن جہاں سے آیا ہے کیا وہ بھی وہیں سے آیا ہے یا دو علیحدہ مقامات ہیں؟ دونوں کا سرچشمہ ایک ہے یا اس کا کوئی اور ہے اور اس کا کوئی اور ہے؟ وہ کلام قرآنی بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ حدیث نبوی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، بس آپ کس کا زیادہ احترام کریں گے؟ جی دونوں کا برابر، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا احترام زیادہ اور حدیث کا کم۔ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو جب بھی کوئی بات ان کو ہدایت کی جائے تو وہ قرآن میں دکھاؤ۔ اللہ نہ کرے کہ آپ میں بھی کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہو۔ بابا جب کہا جائے یہ کام ایسا کرو وہ کام ایسا، آپ کیوں کرتے ہیں ایسا کیوں نہیں کرتے، ایسا کرنا چاہیے، اور بالخصوص اگر کہنے والا کوئی عالم دین بھی ہو تو وہ بتاؤ کہ آپ کہتے ہیں جی یہ ہمیں قرآن میں دکھائیے۔ اور واضح ہے کہ سب کچھ تو دین قرآن میں بےمانہ تو نہیں ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہو، کچھ تو آخر نبی نے بھی بیان کرنا تھا. اگر قرآن ہی نے سب کچھ بیان کرنا تھا تو نبی کیوں آئے؟ ان کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ اور اگر ہے بھی صحیح تو وہ نبی ہی جانتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور کیسے ہے. تو کیسا شاگرد ہے کہ استاد سے بھی آگے چلنا چاہتا ہے؟ اور یہی سب سے بڑی مشکل ہے کہ جس نے لوگوں کو چند فرقوں میں تقسیم ہونے پہ مجبور کر دیا ہے. اور عزیزان من، یاد رکھ، اگر رسول نے فرمایا ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا خود قرآن مقدس ہے، یہ بھی اتنا ہی محترم ہے جتنا خود قرآن محترم ہے. اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ تو ہر چیز کو قرآن کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہے. اگر دیکھنا ہے قرآن سے تو پھر کسی معصوم سے پوچھ لینا، معصوم تو تجھے بتائیں گے کہ میں نے یہ بات قرآن سے کیسے نکالی ہے. تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ معصوم نے کہہ دیا، تیرے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ معصوم نے کہہ دیا. البتہ کئی ایسے ہیں جو فقط نبی اکرم کو معصوم مانتے ہیں، کئی 14 کو معصوم مانتے ہیں. آپ کتنے معصوم مانتے ہیں؟ کئی 14 معصوم مانتے ہیں اور کئی فقط رسول اکرم کو معصوم مانتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ کہ جس کو سارے معصوم مانتے ہیں، تو کیا اس سے یہ ثابت نہ ہوا جتنا قرآن معصوم اتنا ہی علی معصوم؟ کیا یہ ممکن ہے کہ معصوم جو سب کا متفق علیہ معصوم ہے، یعنی سید الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ فرمائیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے؟ اب کہنے والا ہے معصوم، اس کی زبان میں غلطی ہو نہیں سکتی. اب قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن ہر شخص سے پاک، ذالک الکتاب لا ریب فی، قرآن ہے لا ریب فی، رسول مانتا ہے اس کو لا ریب فی، رسول خود بھی لا ریب فی، رسول اکرم خود بھی لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی. اب اس لا ریب فی نے اس لا ریب فی کے بارے میں کہا کہ یہ علی کے ساتھ ہے، علی اس کے ساتھ ہے. اب مجھے بتا، علی کیوں لا ریب فی نہیں ہے؟ قرآن اگر لا ریب فی ہے تو جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی لا ریب فی ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہے وہ بھی لا ریب فی ہے. پس جتنا قرآن ہر شک و شبہ سے پاک ہے، اتنا ہی علی بھی ہر شک و شبہ سے پاک ہے. اور جب وہ پاک ہے تو اگر قرآن کی آیت میں غور کرے گا تو تجھے اتنا ہی نور میسر آئے گا، اور اگر تو علی کے قول و فعل میں تدبر کرے گا تو تجھے اتنا ہی نور میسر آئے گا. اور اگر تجھے نور نہ ملے تو پھر نہ قرآن کا قصور ہے نہ علی کا قصور ہے. ام علی قلوب اقفالها، اپنے دل کے بارے میں سوچ، کہیں اس پہ تو تالے نہیں لگ گئے ہوئے ہیں؟ پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی آپ بیٹھ جائیے، وہ بھونک رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کلمات کی بات تاریخ میں موجود ہے. کہہ رہا ہے کہ اے محمد، آپ کہتے ہیں جو ہمیں مارے وہ بھی جنتی، اور جو ہمارے ہاتھوں مارا جائے وہ بھی جنتی. توجہ ہو رہی ہے؟ کیا آپ کا عقیدہ یہی ہے؟ نہیں. ذرا سوچئے، اگر آپ کو کسی دشمن اسلام سے جنگ درپیش ہو اور آپ اس کے مقابلے میں جنگ کے لیے جائیں تو آپ کو کس صورت میں جنت ملے گی؟ جی مارے جائیں تو جنت ملے گی یا اس کو ماریں؟ اب بات واضح ہوئی، کچھ واضح ہوئی جی. مجاہد جب دفاع اسلامی کے لیے میدان رزم میں قدم رکھتا ہے اور سامنے دشمن اسلام ہوتا ہے اور یہ مجاہد اسلام دشمن اسلام سے برسر پیکار ہوتا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا مارے گا یا مارا جائے گا. اگر مارا جائے گا تو شہید کہلاتا ہے اور اگر مار ڈالے تو غازی کہلاتا ہے. بتائیے شہید ہی فقط جنت میں ہوتا ہے یا غازی بھی جنتی ہوتا ہے؟ غازی بھی مستحق جنت ہوتا ہے. اب وہ شخص کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، تمہارا محمد یہ کہتا ہے کہ ہم جیسوں کے مقابلے میں اگر آؤ، اگر ہمیں مارو تو بھی جنت تمہاری، اور ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ تو بھی جنت. اس کے بعد وہ کہتا ہے آؤ، میری تلوار کی دھار کے نیچے جنت تقسیم ہو رہی ہے. کوئی ہے جنت جانے والا؟ یہ تو وہ نہیں کہتا کہ آؤ مجھے مارو اور جنت جاؤ، یہ تو اس نے کہنا نہیں. وہ تو آخر اپنی جمع مرضی کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ گویا یہ کہہ رہا ہے اگر میرے ہاتھوں سے مارے جانے سے اس کے بقول تمہیں جنت ملتی ہے تو میں آیا ہوں جنت دینے کے لیے. ہے کوئی جنت جانے والا؟ کیا خیال ہے، اس کی زبان اس کی تلوار سے زیادہ تیز ہے یا نہیں؟ اس بدبخت کی زبان زیادہ تیز ہے یا اس کی تلوار زیادہ تیز ہے؟ اتنی تیز زبان رکھتا ہے کہ وہ پاک پیغمبر کے کلمات قدسیہ کو اس انداز سے مورد اعتراض قرار دے کر پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے. اور فقط مسلمانوں کی غیرت کو نہیں للکار رہا بلکہ پاک پیغمبر کے ارشادات کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس لیے رسول فرما رہے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ اور علی حیدر کرار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، یا حضرت میں حاضر ہوں. کیا خیال ہے، رسول اکرم کو جلدی سے اجازت دینا چاہیے یا تھوڑی سی دیر کرنا چاہیے؟ سوچنے کی بات کرتا ہوں تاکہ تفکر عبادت ہوتا ہے. کل بھی میں نے آپ کو کہا کہ تفکر افضل من عبادت 60 سنہ اور 70 سنہ، کہ سوچنا انسان کی عبادت کو 70 یا 60 سال کی عبادت سے افضل بنا دیتا ہے. اور سوچنا تب ہوتا ہے جب تصویر کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے. جب تک تصویر کا دوسرا رخ سامنے نہ لایا جائے اس وقت تک انسان حقائق کے ادراک میں کامیاب نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے یہ فرض کرتا ہے کہ اگر وہ ایک نہ ہوتا، دو ہوتے تو کیا ہوتا؟ یعنی دو ہوتے والی بات کو سامنے لاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایک ہونے کی حقیقت کیا ہے، اور ایک ہونا کیوں لازم ہے، اور دو ہونے سے کیا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ سامنے لانا پڑتا ہے. یہاں آپ سے میرا سوال ہے، رسول فرما رہے ہیں اجلس یا علی، علی آپ بیٹھ جائیے. وہ ایسی زبان استعمال کر رہا ہے کہ جس کو ہمارے زام ناقص میں تو یہ خیال آتا ہے ایک لمحہ بھی مزید مہلت نہیں دینا چاہیے، اور علی کو پہلی ہی لبیک کر بھیج دینا چاہیے اور اس کا کلا کما ہو جانا چاہیے تاکہ اس کی زندگی مزید چند لمحے بھی برقرار نہ رہے. اور وہ جو زبان درازی پاک پیغمبر اور آپ کے دین اور آپ کے فرامین کے خلاف کر رہا ہے وہ پہلے ہی مرحلے میں ختم ہو جائے اور معاملہ یہی ختم ہو جائے. اس لیے کہ ہم جو تیز لوگ ہوتے ہیں ہم ذرا زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے. لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ ملتا ہے کہ رسول نے ایک مرتبہ بٹھایا، پھر فرمایا کوئی ہے، پھر علی اٹھے، رسول نے دوبارہ بٹھا دیا، پھر کہا، پھر تیسری مرتبہ علی اٹھے، رسول نے تیسری مرتبہ بٹھا دیا، چوتھی مرتبہ جب کوئی اور نہ اٹھا اور اکیلے علی ہی اٹھتے رہے تو علی کو تیار کر کے بھیجا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے بار بار علی کو بٹھایا کیوں؟ کیا آپ جانتے نہ تھے کہ کوئی اور نہ اٹھے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک عام سا زیرک بندہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ کسی اور میں اگر جان ہوتی تو کوئی ہل جل اس کے اندر بھی نظر آتی. اور آپ تو سید الانبیاء والرسل ہیں, آپ تو کائنات کی زیرکی کے سب سے زیادہ مالک ہیں, آپ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو یا رسول اللہ اپنی فطانت و زیرکی کی بنیاد پر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور اپنے علم نبوت و رسالت ما کان و ما یکون کے تحت بھی آپ کے سامنے روشن ہونا چاہیے. پھر آپ جانتے جو ہیں کہ کوئی نہیں اٹھے گا, تو پھر کیوں بٹھاتے ہیں علی کو بار بار؟ تو جو ہے اس کیوں پہ کچھ سوچنے کی گنجائش ہونی چاہیے یا نہیں؟ جو ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں وہ ایک شلوات سے مدد حاصل کریں. عزیزان من, تھوڑی سی اگر فکر کرو گے تو معلوم ہو جائے گا. ایک ہے اس کل کفر کو تلوار علی سے کٹوانا اور اس کے سر کو تن سے جدا کرنا, اس کو فنار کرنا, ایک یہ مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے, یہ تو مارا جائے گا, لیکن میں فقط ان لوگوں کے لیے رسول نہیں ہوں جو اس وقت سامنے موجود ہیں, میں تو ان کے لیے بھی رسول ہوں جو قیامت تک آئیں گے. اور میرا یہ فریضہ ہے کہ میں ہر مرحلے پر کوئی نہ کوئی ایسا باب ہدایت کھولتا جاؤں جس کے بعد لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ اگر کبھی بھی کسی مرحلے میں کوئی علی کا مقابلہ کرے اور کسی بھی زمانے میں, کسی بھی علاقے میں, کسی بھی فرقے کا, کسی بھی ماحول میں کوئی شخص دعویٰ کرے کہ رسول کے زمانے کے لوگوں میں فلاں یا فلاں یا فلاں کوئی چھوٹا یا بڑا علی کے برابر تھا یا علی سے افضل تھا, تو مجھ محمد کا فرض ہے کہ میں ایسے ایسے اقدامات کرتا جاؤں اور ایسے ایسے نتائج نکال کر لوگوں کے سامنے لاتا جاؤں, تاکہ اگر کوئی کہے کہ علی جیسا فلاں تھا یا علی جیسا علی کے برابر تھا, تو وہ کھول کے سامنے رکھ دے اور یہ کہہ دے اگر کوئی فلاں علی کے برابر تھا رسول بلاتے تھے. رسول اکرم موقع دیتے تھے, حضرت تو علی حیدر کرار کو بار بار بٹھاتے تھے اور موقع دیتے تھے کہ اگر کسی میں جان ہے اور وہ اس ملعون کو فنار کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے, تو میرے اوپر اعتراض نہ کرنا, یہ خیال نہ کرنا کہ محمد اور علی کی آپس میں کوئی ایسی بنی بنائی باتیں تھیں. وہ کہتا جاتا تھا, علی اٹھتا جاتا تھا, کسی اور کو مہلت ہی نہیں دیتے تھے, اندر سے کوئی طے کر کے آتے تھے, بس میں اعلان کروں گا تو آ جائے گا میں بھیج دوں گا, اس قسم کی کوئی کیفیت نہ تھی. بلکہ رسول جگہ جگہ لمحہ بلمحہ کبھی خندق میں کبھی خیبر میں مہلتوں پہ مہلتیں دیتے رہے, ماحول بناتے رہے, ہر ایک کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع فراہم کرتے رہے, لیکن اگر کسی میں علی جیسا جوہر ہوتا تو سامنے آ جاتا, اور اگر نہیں آیا تو آج کسی کو ہاں 14 صدیاں گزر جائیں یا 14 لاکھ صدیاں گزر جائیں, کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی علی جیسا قرار دینے کی بات کرے, اس لیے کہ علی علی ہے اور علی کو علی کے کردار نے ثابت کیا ہے کہ علی علی ہے. علی یا علی،
جیسے نبی فرماتے تھے کہ علی علی ہے، ویسے ہی علی اپنے کردار سے ثابت کر کے دکھاتا تھا کہ علی علی ہے. میں علی فقط اس لیے علی نہیں کہ مجھے محمد نے کہا ہے کہ یہ علی ہے، محمد نے اس لیے کہا ہے کہ علی علی ہے.
عزیزان من، جیسے قرآن لا ریب فیہ ہے ویسے ہی علی لا ریب فیہ ہے، جیسے قرآن معصوم ہے ایسے ہی علی بھی معصوم ہے، جیسے قرآن ہر غلطی اور خطا سے پاک ہے ایسے علی بھی ہر غلطی اور ہر خطا سے پاک ہے، جیسے تو رسول اکرم کو پاک مانتا ہے ایسے ہی علی کو بھی تجھے پاک ماننا ہوگا، اور اگر تو علی کو پاک مان لے گا تو تیری بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. لوگ بسا اوقات علی کو مشکل کشا ان دنیاوی حاجات کے حوالے سے مانتے ہیں، بے شک علی دنیاوی حاجات کے لیے بھی مشکل کشا ہیں، لیکن علی کا ہماری اخروی مشکلات کے لیے مشکل کشا ہونا، دنیاوی مشکلات کے مشکل کشا ہونے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، زیادہ اونچی ڈگری یہ ہے کہ علی تیری تمام مشکلوں کو حل کرنے میں مشکل کشا ہے. تیری دنیا کی مشکلیں زیادہ اہم ہیں یا تیری آخرت کی مشکلیں زیادہ اہم ہیں؟ تیری دنیا کی مشکلیں زیادہ تجھے اہمیت دیتی ہوئی نظر آتی ہیں یا تیری دین اور آخرت کی مشکلیں تجھے زیادہ اہم نظر آتی ہیں؟ یہ تیری سوچ پر مبنی ہے، یہ تیری فکر پر مبنی ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر بیٹے کو شفا مل گئی تو وہ بہت بڑا کام ہو گیا، لیکن اگر تیرا بیٹا شفا پا کے جہنم چلا جائے، پتہ نہیں آپ میرے لفظوں کو پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں، تیرے بیٹے کو ایک ارب ہاٹ ڈالروں کا مال مل جائے لیکن جائے جہنم، تو کیا مشکل حل ہو گئی؟ مشکل کشائی کا مزہ آ گیا؟ بس یا علی مدد میں فقط دنیاوی مشکلوں کے لیے علی سے مدد مانگ کے مطمئن نہ ہو جا، بلکہ آگے بڑھ اور علی کے دروازے پہ مدد مانگ اپنی ان مشکلوں کی حلالی کے لیے جس کو کوئی نہیں حل کر سکتا مگر علی. اگر تجھے ڈالر چاہیے تو کسی اور وسیلے سے بھی مل جائیں گے، اگر تجھے بنگلہ چاہیے تو کسی اور طریقے سے بھی مل جائے گا. بہت سارے ایسے دشمن علی ہیں جن کے پاس ڈالر بھی ہیں بنگلے بھی ہیں. کیا خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ دولت مند قوم کون سی ہے؟ یہودی. یہودی سارے علی کے دشمن ہیں یا دوست ہیں؟ جی آپ کو پتا ہے کہ وہ خیبر کا در جو علی نے اکھیڑا تھا وہ کن کا تھا؟ پھر فقط در اکھاڑ کے علی واپس آ گئے تھے یا قلعے کو فتح کیا تھا؟ جب قلعے کو فتح کیا تھا تو کیا اس کا مال بھی لوٹا تھا یا نہیں؟ یہودیوں کا مال قلعے کا لوٹا گیا، یہودیوں کے مردوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی عورتوں کو کنیزیں بنایا گیا. یہ ہے علی کا در اکھاڑنا. اور جن کے ساتھ علی کے سائے تلے اس قسم کی کاروائیاں ہوئیں وہ خوش ہیں علی سے؟ جی ناخوش ہیں یا خوش ہیں؟ ابھی ہیں یا مر گئے ہیں؟ یہودی ابھی تک موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو جب آپ مارتے ہیں نعرہ حیدری ماریے، آپ کا نعرہ یہودیوں تک پہنچ تو نہیں جاتا؟ جی پہنچ جاتا ہے، پہنچتا ہے. تو آپ کا نعرہ جب ان تک پہنچتا ہے تو ان کے زخموں پہ نمک تو نہیں چھڑکتا جی؟
آپ کا نعرہ ان کے زخموں پہ نمک ہے یا نہیں؟ اور جب ان کے زخموں پہ نمک ہے اور وہ بڑی دولت مند مخلوق ہے اور ان کے پاس ڈالروں کی کثرت ہے اور وہ آج کل بڑے چال باز بھی ہیں،
تو اگر نعرہ مار کے سو گیا،
کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں نعرہ مارنا تو آتا ہے لیکن نعرے کے نتائج کے بھگتنے سے فرار کرتے ہیں. یہ فقط گلا پھاڑنے کے لیے نہیں ہے کہ تو بس نام لیتا ہے علی کا تو تو نے اونچا نام لے لیا، نہیں، جتنا تو نے علی کے دوست کو خوش کیا اتنا تو نے علی کے دشمن کو ناراض کیا، اور علی کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اور میں اپنے طور پر نہیں تاریخ میں تیرے سامنے کہہ رہا ہوں کہ خیبر کا جتنا بڑا ہوا ہے قضیا اس میں سب سے بڑا کردار تو علی ہی کا ہے نا، اور جب یہودیوں کو لوٹا بھی گیا، یہودیوں کو مارا بھی گیا، ان کی عورتوں کو کنیزے بھی بنایا گیا، ان کو خیبر سے بھگا بھی دیا گیا، اور پھر فتق دینے پہ وہ مجبور بھی ہو گئے، تیرا قضیہ فدق بھی تو علی کے نتیجے میں تجھے ملا ہے، اور آج تک جو کچھ فدق کا واقعہ ہے وہ بھی تو خیبر کے نتائج و واقع و ثمرات میں سے ہے، اور جب ایسا ہے تو ان کو تو بہت صدمہ پہنچا ہے، ان کو تو بڑے زخم لگے ہوئے ہیں علی سے، اور آج وہ طاقتور بھی ہیں دولت مند بھی ہیں، تو فقط ڈالروں کے لیے علی کے دروازے پہ رکا ہوا ہے، ڈالر تو ان کو بھی مل گئے ہوئے ہیں، لہذا یاد رکھ علی کے دروازے پہ فقط ڈالروں کے لیے رکنا اس کا نام علی کو ولی ماننا نہیں ہے. اور جب تیرا نعرہ حیدری ان کے زخموں پہ نمک چھڑکے گا تو وہ چالیں چلیں گے یا نہ چلیں گے؟
جی وہ کوئی کاروائیاں کریں گے یا نہیں؟ اور ان کے پاس دو قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں، ایک ظاہر بظاہر حملہ، ایک باطنی حملہ. اندرونی کاروائیاں، ویسے کیا خیال ہے یہودی زیادہ تر اوپر سے بذریعہ میزائل زیادہ حملہ کرتے ہیں یا اندرونی میزائل چھوڑتے ہیں؟ جی
باہر والا میزائل تو آ کے اپنی تباہی کے ساتھ ہر ایک کو اطلاع دے دیتا ہے اور ہر ایک اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے جو عواقب ہوتے ہیں نتائج ان کو بھی سمجھ لیتا ہے، لیکن جو اندرونی میزائل وہ چھوڑتا ہے ان میزائلوں کو دیکھنا، ان میزائلوں کو سمجھنا، ان کے تمام نقصانات کا جائزہ لینا، ان کا مداوا کرنا، ان کا علاج سوچنا،
یہ ان ظاہری میزانوں سے زیادہ سخت ہے یا نہیں؟ تو کبھی تو نے دیکھا کہ یہودیاں کو کوئی اندرونی پالیسی بھی تیرے اندر کام کر رہی ہے یا نہیں؟
تو ہے نعرہ حیدری لگانے والا، اگر نعرہ حیدری لگاتا ہے تو پھر ذرا چوکنا ہو جا، دائیں بائیں دیکھ، آگے پیچھے دیکھ، ہوشیار ہو جا، دیکھ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو تیرے اندر تفریق کو ایجاد کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. جو تجھے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، جو معمولی مسائل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جو اپنی فکر کو فکر حیدری بنا کر پیش کرتا ہے، اگر کوئی نہ مانے تو ایسے لڑتا ہے. مختلف قسم کے ٹکڑے، مختلف قسم کے نظریے، مختلف قسم کے خیالات، امام بارگاہ کو امام بارگاہ سے لڑا دو، مسجد کو مسجد سے لڑا دو، جلوس کو جلوس سے لڑا دو، علم کو علم سے لڑا دو. علم سارے ابو الفضل العباس کے ہیں یا تیرا میرا ہے؟
ناراض تو نہیں ہوگے میری باتیں سن کر؟
کیا خیال ہے ہر علم ابو الفضل العباس کا علم ہے جو سچا علم ہے، اور اگر کوئی میرا ہے تیرا نہیں تیرا ہے، میرا نہیں یا میرا ہے عباس کا نہیں تیرا ہے عباس کا نہیں، جہاں میرا اور تیرا بن گیا بس وہ میرا اور تیرا بن گیا، ابو الفضل کا نہ رہا۔ کیا چیز ہے کہ جس کے حوالے سے باہمی چپکلت شروع ہو جاتی ہے؟ امام بارگاہ، مجلس، تعزیہ، ماتم، نوحہ، سب میرا اور تیرے کے چکر میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر اختلاف ہے، اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے ناراضگی ہے، اسی بنیاد پر چپکلش ہے، اسی بنیاد پر توانائیاں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، سب کچھ خرچ ہو رہا ہے۔ کیا اسی کو کربلا سے سیکھا ہے؟
کربلا وہ ہے جو کربلائیوں کو متحد کرتی ہے،
ابو الفضل العباس وہ ہے جو اپنے پرچم تلے سب کو متحد دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح متحد ہو جاؤ جس طرح کربلا والے متحد تھے۔ کربلا والے ایک قوم سے تھے، ایک قبیلے سے تھے، سارے گورے رنگ کے تھے، ان میں کوئی کالا نہ تھا، سارے بنی ہاشم تھے، کوئی غیر بنی ہاشم نہ تھا۔ اور جب مختلف قومیں، مختلف قبیلے، مختلف رنگ اور مختلف قسم کی عمر کے لوگ وہاں موجود تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، نوخیز بھی تھے، انتہائی ضعیف بھی تھے اور ڈھلتے سن والے بھی تھے، لیکن ذرا بتا وہ ایک مرکز سے کیسے مربوط تھے؟ وہ ایک حسین مولا سے کیسے مربوط تھے؟ میں حیران ہوتا ہوں میرے عزیزو، صبح عاشور کو شمر ابن ذوالجوشن جیسا خبیث ازلی اپنے گھوڑے کو جولان دیتے ہوئے جنگ کے آغاز سے پہلے امام حسین کے خیموں کے گردا گرد آ کے جولان دینے لگا، اور وہ گویا جذبات کو مشتعل کرنے لگا اور اپنی کاروائی کا سوچ رہا تھا کہ حضرت مسلم ابن اوس جا بارگاہ امام حسینی میں عرض گزار ہوئے کہ مولا اس وقت شمر میرے تیر کی زد میں ہے، اگر اذن ہو تو ایک تیر سے شمر کا کام تمام ہو سکتا ہے۔ کون ہے مقابلے میں؟ جانتے تو ہو نا شمر، تو جانتے ہو نا شمر جیسا ملعون ازلی زد میں ہے، اور مسلم ابن اوس جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کی تیر کا ایک نشانہ بن سکتا ہے۔ اور امام حسین سے پوچھتا ہے، کیا خیال ہے امام حسین سے پوچھے یا نہ پوچھے؟ شمر کو تیر مارنے کے لیے جان سارے امام حسین میدان کربلا میں، سوال کرے یا نہ کرے یا خود بخود چلا دے؟ اور اگر وہ خود بخود تیر چلا دیتا تو حسینی ہوتا، آج اسے اتنی عزت ملتی، اتنا بڑا مقام شہادت اسے نصیب ہوتا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب امام سے عرض کیا کہ مولا اگر اذن ہو تو ایک تیر سے میں اس کا کام تمام کر سکتا ہوں، امام کا جواب بڑا پیارا تھا، فرماتے ہیں مسلم میں نے جنگ کا آغاز نہیں کرنا، جنگ کی ابتدا میں نے نہیں کرنا۔ سوچ لو، غور کرو کیا ہوتی ہے کربلا، کتنی حساس ہے کربلا، کتنی گہرائی پر مشتمل ہے کربلا، کتنی حکمتوں کا مرقع ہے کربلا۔ ساری فکر ناقص، اتنی جو ہم نے کربلا بنائی وہ ناقص، اور جو ہم نے کربلا بنائی وہ نتیجہ نہ دے سکے گی جو نتیجہ اس کربلا سے ملتا ہے جو عصمت کے علم کے سائے تلے تیار کی گئی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، ہم سب ایمان رکھتے ہیں یا نہیں کہ کربلا فقط ایک حادثہ نہ تھا کہ جو اچانک اور اتفاقی طور پر پیش آ گیا اور ہوتا گیا اور امام کو کچھ پتا نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ یا ہمارا ایمان یہ ہے کہ امام معصوم تھے، امام علم امامت رکھتے تھے، امام جانتے تھے کہ میری کربلا نے قیامت تک ہدایت کا سورج بننا ہے؟
کربلا 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 کرب کربلا کربلا
جس طرح تو اور میں ایمان رکھتے ہیں کہ کربلا قیامت تک کی ہدایت کی بنیاد ہے, واقعہ کربلا ہدایت کا نور ہے, جس طرح قرآن ہدایت ہے اسی طرح کربلا معصوم بھی ہدایت ہے, اور کربلا جب ہدایت ہے تو امام حسین نے یہ ہدایت کا باب اپنے علم امامت اور اپنے علم معصوم کے سائے تلے تیار کیا ہے, لہذا معصوم نے کوئی جملہ نہیں بولا مگر قیامت تک کی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے, کسی کو نہیں بھیجا مگر قیامت تک کی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے, کسی کے سر کو گود میں نہیں لیا, روئے ہیں تو قیامت تک کی ہدایت کے لیے رو کے کوئی جملہ بولا ہے تو بھی قیامت تک کی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے, اس لیے کہ امام ہادی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہادی ہیں, لہذا اگر میں نے اس کربلا کے اندر اپنی کوئی جملہ بازی داخل کر دی اور اپنے جملوں کو کربلا بنا کر پیش کیا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جتنا میں ناقص اتنا میری فکر ناقص, اور اس کا وہ نتیجہ نہ مل سکے گا جو نتیجہ حسین مولا کی کربلا پہ مرتب ہونا چاہیے. اس لیے میرے عزیز دوستو کربلاؤں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کربلا کی امانت کو امانت کے ساتھ پہنچانے کی ضرورت ہے, اور تجھے یہ چاہیے علی اکبر کو اس طرح پیش کر جس طرح علی اکبر تھا, علی اصغر کو اس طرح پیش کر جس طرح علی اصغر تھا, زینب کبریٰ کو اس طرح پیش کر جس طرح بتول کی بیٹی تھی, اور اگر تو اس امانت کو محفوظ رکھتے ہوئے لوگوں تک صحیح امانت کو پہنچائے گا تو واللہ کربلا وہ نور پھیلائے گی, کربلا وہ نور پھیلائے گی کہ اس نور کا کوئی ظلمت مقابلہ نہ کر سکے گی, شیطان جتنی بھی چالیں چلے گا تیری کربلا کی امانت شیطان کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گی. آج تک کربلا نے شیطان کو شکست دی ہے اور قیامت تک شکست دیتی رہے گی, بشرطے کہ ہم کربلا کی امانت کو محفوظ رکھیں, بشرطے کہ ہم اس کربلا میں کوئی ملاوٹ داخل کرنے کی کوشش نہ کریں, اور اگر ہم نے اپنے طور پر مصائب بنائے اور اپنے طور پر کربلاؤں کے الفاظ کو گھر گھر کے پیش کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کسی کا علی اکبر کچھ اور ہوگا, دوسرے کا علی اکبر کچھ اور رہے گا, تیسرے کا علی اکبر کچھ اور ہوگا, اور جو حقیقی علی اکبر ہے وہ کچھ اور ہوگا, اور جو لوگ بنائیں گے وہ کچھ اور ہوگا, جو اس علی اکبر کا اثر ہے وہ اور ہوگا, اب جو اس بناوٹی علی اکبر کا اثر ہوگا یہ کچھ اور ہوگا, اور یہی تو وجہ ہے میرے عزیز دوستو آج اگر ہمارے اندر کچھ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں اور دشمن کو اپنی مرضیاں کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے اندر میں بھی وہ ظالم کامیاب ہو رہا ہے اور باہر سے بھی وہ ظالم کامیاب ہو رہا ہے. اے کاش تو اتنا متوجہ ہوتا جتنا زین العابدین متوجہ ہے, اے کاش ہم اتنے متوجہ ہوتے جتنی بی بی زینب کبریٰ متوجہ تھی, اے کاش ہمارے سینوں میں اتنا درد ہوتا جتنا درد اس خاندان تطہیر کے ان نو خیزوں اور خواتین میں تھا. میں کہتا ہوں رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا مجھے اتنا بتا جب بھی کبھی کسی گھر میں کوئی قضیہ ہو جاتا ہے, موت ہو جاتی ہے, کوئی بزرگ فوت ہو جائے, اس کی بیٹیاں دور بیاہی ہوئی ہوں تو عموماً ان بیٹیوں کو اطلاع دی جاتی ہے اور بیٹی وہاں سے پکار کے کہتی ہے میرے ابا کو اس وقت تک دفن نہ کرنا جب تک میں آ نہ جاؤں, اس لیے کہ میں چاہتی ہوں میں اس کا آخری چہرہ دیکھ لوں, میرے دیدار سے پہلے اس کو خاک کے سپرد نہ کرنا. سارے وارثان کہتے ہیں بیٹی کو آنے دو, اگرچہ دور ہے آنے دو, عزاداروں بساؤ رونے کے لیے اتنا کافی ہے, اور بیٹیوں کا انتظار کرنا اور ہے, اور بیٹیوں کو تماچے مار کر باپ کے جنازوں سے جدا کرنا اور ہے, باپ کے لاشے سے جدا کرنا کچھ اور ہے. خدا جانے وہ وقت کتنا سخت تھا, اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے باپ کا وہ منظر دیکھے جو سکینہ بنت الحسین لے لے. اللہ نہ کرے کوئی دختر اپنے دختروں سے جا کے پوچھ لینا, کسی بھی خاتون سے جا کے پوچھ لینا, کیا اپنے باپ کا سر بریدہ لاشا دیکھ سکوں؟ تیرے اندر یہ سکت ہے کہ تیرے باپ کا سر کاٹ کے کوئی لے گیا ہو, یہ تیرے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہو اور لاشا سر بریدہ پڑا ہوا ہو؟ اے بیٹی کیا دیکھ لو گی, اے بہن کیا دیکھ لو گی؟ سر بریدہ دیکھنا ہی مشکل ہے کہ جائے کہ اسے گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا, کہ جائے کہ اسے گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا. اسی لیے بڑا مشکل تھا زینب کبریٰ کے لیے اپنے بھائی کا یہ منظر دیکھنا. آ گئی ناکے کی پشت سے زمین پر, رسیوں میں بندھی ہوئی قیدی آ گئی زمین پر, اور جب بھائی کا منظر دیکھا تو اس جملے نے ہمارے دلوں کو چیرا ہے کہ کہتی تھی انت اخل حسین, پرانی قمیص دے کے بھیجا تھا حسین کا منظر کچھ اور تھا, اب جو منظر آ کے دیکھا ہے تو بھائی کا منظر کچھ اور ہے. عزادارو کون ہے جو اس مصیبت کو برداشت کر سکے, کون ہے جو اس دکھ کا وزن کر سکے؟ لیکن اللہ جانے آغوش زہرا کی پلی اور حیدر کردار کی تربیتوں میں پلنے والی کتنی ہمت کا کوہ ہمالیہ ہے, کس قدر ہمت کا پہاڑ ہے کہ فقط وہاں اس حد تک رکی نہیں بلکہ یہ منظر پیش کیا ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ زینب کبریٰ عرش کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے اللہم تقبل منا هذا القلیل من القربان, اے اللہ قربانی دے چکی ہو میری اس قربانی کو منظور. قربان پہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں, دشمن اور جانور ذبح ہوتے ہیں, جب کوئی قربانی کر لیتا ہے پھر ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ میری قربانی منظور کر, اور کسی گوشت پھند کو قربان کر کے کہنا میری قربانی منظور کر کچھ اور ہے. حسین جیسا
فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سب حضرات سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے بانیان کے مرحومین, اپنے تمام مرحومین بزرگان جتنے بھی عقیدہ ولایت پر فوت ہوئے مومنین اور مومنات سب کی ارواح تک صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.